گزارے کیسے زندگی, آؤ علماء سے پوچھ لے. آئے جو مشکل پیش کوئی, آؤ علماء سے پوچھ لے.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله
الصلاة والسلام عليك يا نبي الله
وعلى آلك وأصحابك يا نور الله پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, دار الافتاء اہل سنت سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں. ابتداءً درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں. چنانچہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اپنے رسالے ضیاء درود و سلام, جو کہ درود و سلام کے فضائل پر مشتمل ہے, کے اندر صفحہ نمبر 2 پر حدیث پاک نقل فرماتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے اور اس کے نام اعمال میں 10 نیکیاں لکھتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. رسم و رواج, حضور آج کا ہمارا موضوع ہے, اور ابتدان میں نے کچھ باتیں عرض بھی کی, لیکن اس سے کیا مراد ہوتا ہے, ہو سکتا ہے کہ یہ لفظ کئی اسلامی بھائیوں کو سمجھ بھی نہ آ رہا ہو اور اس کا وہ معنی بھی نہ جانتے ہوں, اور جب آپ معنی بیان فرمائیں گے تو پھر ایک مسلمان کے لیے معاشرتی طور پر جو رسم و رواج ہیں علاقوں میں, قوموں میں اور مختلف مواقع پر جو پائے جاتے ہیں, اس کی پیروی سے متعلق شریعت مطہرہ کیا کہتی ہے.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. رسم و رواج یہ ایک کامن سا ایک لفظ ہے, عام طور پہ یہ شادی بیاہ اس موقع پر اس لفظ کا استعمال زیادہ سننے کو ملتا ہے. آپ کے یہاں کیا رسم و رواج ہیں,
کیا رسمیں ہیں,
کیا رسمیں ہیں, شادی سے پہلے کی کیا ہوتی ہیں, شادی کے بعد کی کیا ہوتی ہیں, بچوں کے حوالے سے کیا رسمیں ہیں. تو جب دو خاندان مل رہے ہوتے ہیں تو عام طور پہ ایک دوسرے کی رسم و رواج پر تبادلہ خیال ہوتا ہے کہ آپ کے یہاں کیا کیا معاملات بڑھتے جاتے ہیں, طور طریقے کیا ہیں, زندگی گزارنے کے مختلف مواقع جو آتے ہیں تو ان مختلف مواقع پر آپ کے ہاں کیا انداز زندگی اختیار کیا جاتا ہے.
ٹھیک ہے,
تو مجموعی اعتبار سے اس کام کو, اس طریقہ کار کو, اس انداز زندگی کو جو رائج ہوتا ہے برادریوں میں, اس کو رسم و رواج سے تعبیر کیا جاتا ہے.
ٹھیک ہے,
تو یہ ملک کی حیثیت سے بھی ایک ملک کی دوسرے ملک کے اعتبار سے رسم و رواج علیحدہ ہوں گے, صوبوں کے اعتبار سے علیحدہ ہوں گے, شہر کے اعتبار سے بھی الگ طور طریقے ہوتے ہیں, شہری لوگوں کے الگ انداز ہوتے ہیں, دیہات میں رہنے والوں کے اپنے طور طریقے ہوتے ہیں. پھر اس میں برادریاں جب آ جاتی ہیں تو ہر ایک برادری کے کچھ طور طریقے دوسرے سے جدا گانا ہوتے ہیں, تو ان سب طریقے کار کو رسم و رواج سے تعبیر کیا جاتا ہے.
ٹھیک ہے,
اب یہ ہے کہ رسم و رواج میں ہم شریعت مطہرہ کو جب دیکھتے ہیں تو شریعت مطہرہ نے کن رسم و رواج کو جائز قرار دیا ہے, کن کو ناجائز قرار دیا ہے, تو یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دور مبارکہ میں بھی رسم و رواج کا سلسلہ تھا.
ٹھیک ہے,
کس طرح کے عرب کے جو لوگ ہوتے تھے ان کے مختلف طریقہ کار زندگی کے چلے آ رہے تھے, اب ان میں جو طریقہ کار اسلامی تعلیمات کے منافی تھے, اسلام ان چیزوں کی نفی کر رہا تھا, تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان چیزوں کو ختم فرما دیا.
ٹھیک ہے,
اور یہ حجت الوداع کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو خطبہ ارشاد فرمایا اس خطبے کے اندر یہ بات بھی موجود تھی, الا کل شیء من امر الجاہلیت تحت قدمی موضوع, یعنی خبردار رہو, بہوش و حواس سنو, کہ زمانے جاہلیت کے تمام تر رسمیں وہ میرے قدم کے نیچے روندی گئی ہیں. یعنی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو رسمیں زمانے جاہلیت کی پہلے پائی جاتی تھی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان رسموں کا خاتمہ فرمایا ہے. اور ایسا نہیں تھا کہ عرب کے اندر ساری رسمیں غلط ہوں.
ٹھیک ہے,
بعض رسمیں ایسی بھی تھیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جن کو باقی رکھا ہے. اور اس حوالے سے بے شمار اس کی مثالیں ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں جو رسمیں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے منع فرما دی, جیسے سورج گہن ہوتا تو اس کے حوالے سے لوگوں کے مختلف رسم رواج تھے کہ سورج گہن ہوا, نظریات جدا تھے کہ کوئی آفت بلا, کسی کا انتقال ہوا ہوگا, کوئی مرنے والا ہے. چاند گہن کے حوالے سے الگ نظریات ہوتے تھے. اسی طریقے سے بدشگونیاں لی جاتی تھیں, ایک برج سے دوسرے برج میں جو سورج کا چاند کا گزر ہونا, اس کے حوالے سے الگ ان کے طور طریقے کہ اس برج میں یہ ہوگا تو اب بارش ہوگی اب نہیں ہوگی. تو اسی طریقے سے پرندہ چھوڑا جاتا تھا, اب وہ دائیں طرف مڑ گیا تو یہ بہتر ہوگا اور بائیں طرف مڑ گیا تو یہ سفر نقصان دہ ہوگا. اس طرح بدشگونیاں یہ وہاں پہ رسم و رواج تھے. اسی طریقے سے بیٹیوں کو وراثت نہ دینا,
ٹھیک ہے,
باپ کی جو منکوہا, باپ کے انتقال کے بعد جو سگی ماں نہ ہوتی دوسری بیوی ہوتی, تو اس کے حوالے سے الگ ان کے رسم و رواج تھے کہ وہ وراثت میں بٹ جایا کرتی تھیں وہ عورتیں. تو اس طرح کی جو غیر شرعی معاملات تھے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کی تردید فرمائی, ان کو ختم فرما دیا. البتہ بعض ایسی رسمیں عرب میں رائج تھیں جن کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے برقرار رکھا.
ٹھیک ہے,
مثلا بیماری کی حالت میں دم کیا کرتے تھے, اب اس میں اصلاح کی گئی. اس دم کرنے میں
دم کو برقرار
رکھا. دم کرنے میں جو غلطی تھی اس کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو ختم فرمایا. جو عرب کے لوگ تھے زمانے جاہلیت میں بتوں کے نام لے کر وہ جو بھی ان کے کلمات ہوتے تھے وہ پڑھ کے مریض پہ دم کیا کرتے تھے, تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسے شرکیہ قسم کے جو اوراد پڑھے جاتے تھے, کلمات پڑھے جاتے تھے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نفی فرمائی. البتہ سورہ معوذہ تین جو ہم کہتے ہیں, سورہ فلق, سورہ ناس, یہ خود آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معمول ہوتا تھا کہ اس کو پڑھ کر اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے پھر اپنے جسم اتھر پر ملا کرتے تھے ہاتھوں کو. اسی طرح بیماروں پہ دم کرنے کے حوالے سے تعویذات کا جو صحابہ کرام علی رضوان کا بھی طریقہ کار رہا کہ وہ اپنے جو بڑے بچے ہوتے ان کو دعائیں یاد کرا دیا کرتے تھے, اور جو چھوٹے بچے ہوتے تھے جن کو پڑھنا نہیں آتا تھا تو وہ دعائیں جو ہوتی تھیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں آنے اور شیطان کے شر وغیرہ سے بچنے کے کلمات ہوتے تھے, وہ اپنے بچوں کے گلے میں کاغذ پہ لکھ کے لٹکا دیا کرتے تھے. تو اب یہ جو دم کا جو سلسلہ ہوا, تعویذ کا سلسلہ ہوا, تو اس میں اصلاح کی گئی.
ٹھیک ہے,
کہ شرکیہ کلمات کی نفی کر کے,
ٹھیک ہے,
جو دعائیہ کلمات ہوتے تھے قرآنی آیات وغیرہ, نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو دعائیں معصورہ ہیں جو آپ نے ارشاد فرمائی قرآن میں جو دعائیں آئی ہیں, تو اس طرح کی دعاؤں پہ مشتمل اگر کوئی تعویذ بنائے تو اس کے جواز کی صورت رکھی گئی. اسی طرح جب نظر بد ہوتی تو نظر بد کے اتارنے کے حوالے سے بہت ساری طریقے کار زمانے جاہلیت میں تھے, تو ان میں سے ایک طریقہ جس کو شریعت مطہرہ نے برقرار رکھا تھا, تو وہ طریقہ یہ تھا کہ ان کے جس کو نظر لگتی تھی, اب وہ نظر جس کو لگی ہے اس کو لگتا کہ مجھے فلاں کی نظر لگی تھی,
اچھا اس کو یوں محسوس ہوتا,
اس کو محسوس ہو رہا ہے کہ چونکہ میں صحیح تھا اچانک یہ میرے پاس سے گزرا تھا اور اس نے تعجب خیز نگاہوں سے مجھے دیکھا تھا, تو اس کے بعد سے میری حالت خراب ہونے لگ گئی, تو یوں اس کا ایک ظن غالب ہوتا تھا کہ اس نے نظر لگائی. تو عرب میں یہ رائج تھا کہ جس کی نظر لگنا ذہن میں آتا ہے کہ اس کی نظر لگی ہے تو اس کے اعضاء وضو, اس کے جسم پہ پانی لگتا, اور اس کے پانی کو پھر جس کو نظر لگی ہوتی تھی اس پہ چھینٹے مارے جاتے تھے. تو اس طرح نظر کا ازالہ ہو جایا کرتا تھا, اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس طریقے کار کو برقرار رکھا
ٹھیک،
اور بلکہ حکم دیا کہ جب کسی کو نظر لگ جائے اور وہ کسی کو کہے کہ مجھے اپنا غسالہ یعنی اپنے جسم سے پانی جو تمہارے اترا ہے لگ کر گرا ہے وہ پانی مجھے دو، تو اس کو چاہیے کہ وہ غسل کر کے جو بھی طریقہ ہوتا تھا وہ پانی دینے کا پانی دے،
ٹھیک
ہے، تاکہ اس کی یہ نظر اتر جائے. اسی طرح شادی بیاہ کے مواقع پر بھی مختلف رسمیں ہوتی تھیں جن کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے باقی رکھا. ان رسموں میں ایک یہ تھا کہ جو انصار صحابہ کرام علی مردوان کے ہاں جو شادیاں ہوتی تھیں تو لڑکے والوں کے گھر جا کر جو بچیاں ہوتی تھیں چھوٹی چھوٹی تو وہ اس طرح کے دعائیہ کلمات کہا کرتی تھیں، اتیناکم اتیناکم فحیانا وحیاکم،
شادی کے موقع
پہ، خوشی کے موقع پہ کہ ہم لوگ آپ لوگوں کے پاس آئے ہیں، ہم آپ کے پاس آئے ہیں، اللہ تعالی ہمیں اور تمہیں زندہ رکھے، سلامتی دے. تو یہ دعائیہ دعا پہ مشتمل کلمات یہ پڑھے جاتے تھے. تو اس طرح نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس طریقے کار کو باقی رکھا کہ انصار کے ہاں یہ دعائیہ کلمات شادی کے موقع پہ پڑھے جا رہے ہیں. ایک موقع پہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ایک عورت کے نکاح پر یہ حکم ارشاد فرمایا، کیا تم میں اس کے ساتھ کوئی چھوٹی بچی ایسی نہیں ہے کہ جائے اور وہاں پر یہ اس طرح کے جو گیت کلام پڑھے جاتے تھے دعائیہ وہ پڑھے؟
ٹھیک ہے.
تو یہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح شادی کے موقع پہ، خوشی کے موقع پہ دعائیہ کلمات پر مشتمل جو کلام پڑھے جاتے تھے جس کو ہم گیت کہہ سکتے ہیں، جائز گیت
اور جائز طریقے سے،
جائز طریقے سے، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو باقی رکھا. اسی طرح جب مدینہ منورہ آئے تو یہاں اہل کتاب کو 10 محرم الحرام کا روزہ رکھتے ہوئے پایا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کی وجہ ان سے دریافت فرمائی تو انہوں نے کہا کہ اس دن حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرعون سے نجات پانے کی صورت میں آپ نے روزہ رکھا تھا تو اس رسم کو ہم برقرار رکھے ہوئے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے اس عمل کی پیروی میں ہم تم سے زیادہ اس کے حق رکھتے ہیں کہ ہم اس طریقے کار کو اپنائیں. تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 10 محرم الحرام کو روزہ رکھا، صحابہ کو ترغیب دلائی، بلکہ یہ بھی فرمایا کہ ان اہل کتاب کی مخالفت میں ایک روزہ پہلے یا ایک روزہ بعد میں رکھیں. تو اس طرح جو رسم و رواج اہل عرب میں پہلے تھے،
ٹھیک ہے،
تو ایسا نہیں ہے کہ سب کی
ختم ہو گئے،
سب کو ختم کر دیے، جو ان میں قابل اصلاح تھے،
ٹھیک ہے،
طور طریقے رسم و رواج ان کی اصلاح فرمائی،
ٹھیک،
اور جو بالکل ہی غلط تھے،
ٹھیک ہے،
تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو ختم فرما دیا.
ٹھیک ہے، ٹھیک. اچھا حضور، ابھی سوالات تو کچھ اور ہیں لیکن غلط فہمی نہ ہو جائے ادارے کے لیے، گیت کے حوالے سے آپ نے فرمایا، ہم تو انشاءاللہ شادی پر تو لگتا ہے کہ ایک مہینہ بھی ہم سلسلے کرتے رہے تو ختم نہیں ہوں گے. ہر ایک قوم کے الگ الگ اس کے رسم و رواج ہیں، وہ اپنے حوالے سے پوچھے گا ضرور. گیت کے حوالے سے آپ نے ارشاد فرمایا کہ گیت گائے جاتے تو گیت گانے باجے تو ہم مذمت کرتے ہیں، تو اس کا تھوڑی وضاحت فرما دیں.
گیت سے مراد کوئی بھی
دعائیہ کلمات،
دعائیہ کلمات جو منظم انداز میں،
جیسے امیر اہل سنت نے ایک سہرا بھی لکھا ہوا ہے،
امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا جو دعا پر مشتمل سہرا ہے کہ فلاں دولہا بنا،
جی جی، فضل رب سے جمیل قادری دولہا بنا،
تو اس طرح جو پورا امیر اہل سنت کے اشعار ہیں دعا پر مشتمل، تو یہ اس کو گیت یوں کہا جا سکتا. گیت کا معنی کہ کسی چیز کو گنگنایا جائے، طرز میں پڑھا جائے،
طرز میں پڑھنا.
تو اب وہ گیت کے اشعار کیسے ہیں، اگر وہ شریعت کے دائرے میں ہیں، دعاؤں پر مشتمل ہیں تو جائز ہیں. اگر اس میں کسی عورت کے محاسن کو بیان کیا گیا، فحش قسم کے کلمات ہیں، تو اب یہ گیت ناجائز ہیں. تو گیت مطلب کیا ہے؟ اشعار.
اور پڑھنے کا طریقہ،
پڑھنے کا جو جائز طریقہ ہے کہ اس میں کوئی مضامین نہ ہو، اس میں میوزک نہ ہو، ٹھیک ہے،
موسیقی جو آلات ہیں،
آلات موسیقی نہ ہو، میوزک
ویسے ہی جیسے نعت شریف ہم پڑھتے ہیں بغیر.
یہ اس کو مدنی چینل کے ناظرین اگر دیکھیں، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے مدنی شہزادے حضرت حاجی عبید رضا، ان کا نکاح ہوا، اس پہ کلام پڑھے گئے. اسی طریقے سے حاجی عمران اتاری نگران شورا، ان کے بیٹے کے شادی کا موقع ہوا، مدنی چینل پہ دکھایا گیا، تو یہ کلام پڑھے گئے
الحمدللہ.
دعا پہ مشتمل کلمات جو ہیں وہ پڑھنے میں حرج نہیں ہے.
اچھا حضور، یہ فرمائی کہ ایک طرف رسم و رواج ہماری قوم کے، ہمارے قبیلے کے، ہمارے شہر کے ایک طرف یہ ہیں، دوسری طرف ایک شرعی حکم ہے. اب اگر کوئی رسم و رواج پر عمل کرتا ہے، شرعی حکم کو نہیں مانتا، شریعت مطالعہ کیا کہتی ہے اس حوالے سے؟
دیکھیں، ایک یہ ہے کہ جس طرح ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا اور ایک آدمی نماز کو نہیں مانتا,
نہیں پڑھتا اور نہیں مانتا,
نہیں مانتا. دو الگ الگ چیزیں ہیں.
ٹھیک ہے.
تو اگر کوئی شخص نماز کی فرضیت کو مانتا ہے لیکن نفس کی سستی کاہلی کی وجہ سے نماز نہیں پڑھ رہا تو یہ آدمی کافر نہیں ہے.
ٹھیک ہے.
گناہ گار ہے, فاسق ہے, بے نمازی ہے, کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے, لیکن اس کو کافر نہیں کہیں گے. ہاں اگر کوئی نماز کی فرضیت کا انکار کر دے تو وہ اس کے اوپر کفر کا حکم لگتا ہے, اور کہ فرضیت کا قائل نہیں ہے تو کافر ہو جائے گا, مرتد ہو جائے گا. تو اسی طریقے سے شریعت پر عمل نہ کرنا یہ الگ چیز ہے. مثال کے طور پہ شریعت کے خلاف ورزی میں بہت سارے کام ہماری شادیوں میں ہو رہے ہوتے ہیں, جس کے اندر گانوں کا سلسلہ ہوتا ہے, میوزک وغیرہ, بے پردگی عروج پر ہوتی ہے. تو یہ بہت سارے کام شادی کی ابتدا سے ایک ڈیڑھ ہفتے پہلے ہی بہت سارے ناجائز کام شروع ہو جاتے ہیں, شادی کے اختتام کے بعد تک وہ جاری و ساری رہتے ہیں. تو بہت سارے طور طریقے ناجائز ہیں. اب وہ خلاف شرع کام کر رہا ہے لیکن اس کو ہم گناہ گار کہیں گے. ہاں اگر کسی کو کہا جائے کہ شریعت مطہرہ نے پردے کا حکم دیا ہے, کوئی کہتا ہے پردے کے اس حکم کو مانتا ہی نہیں ہوں, تو اب جو شریعت نے پردے کے بارے میں قرآنی آیات ہیں, نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرامین ہیں, یہ پردہ شریعت کا ایک حکم ہے. اسی طریقے سے بہت سارے احکامات ہیں جو شریعت کے احکامات جب بتائے جاتے ہیں تو ایک آدمی کہتا ہے میں اس شریعت کے حکم کو نہیں مانتا, تو اب جو حکم شریعت کو نہیں ماننا یہ کفر والی صورت ہے. تو اس پر فقہاء کرام نے کفر کا حکم لگایا, شریعت کا انکار کر رہا ہے. تو اب یہ ہے کہ شریعت کے حکم کو نہ ماننا اور اپنے رسم و رواج کو فوقیت دینا کہ ہمارے ہاں یہ طریقہ کار ہے. اب وہ طریقہ کار بالکل رسم باطل ہے, شریعت کے خلاف ہے. اب کوئی کہتا نہیں ہمارے یہاں یہی رسم ہے تو بس یہی رسم چلے گی, شریعت کا حکم نہیں چلے گا, معاذ اللہ. اس طرح بھی کوئی کہہ سکتا ہے, یا شریعت کو چھوڑو برادری کی جو رسم و رواج ہے اس کو دیکھو. تو شریعت کو چھوڑو, اس میں اگر شریعت کا انکار پایا جا رہا ہے تو کفر کی صورت بنے گی. تو شریعت کی خلاف ورزی میں اگر کوئی کام کرتا ہے, عمل نہیں کرتا, گناہ گار ہے, لیکن شریعت کو نہیں مانتا, حکم شرع کو نہیں مانتا اور اس کا انکار کرتا ہے کہ میں حکم شرع کو نہیں مانتا, شریعت کے حکم کی نہیں چلے گی, یہاں شریعت نہیں چلے گی, یہاں برادری کی رسم چلے گی, تو اب وہ رسم شریعت کے خلاف ہو, شریعت نے اس کو منع کیا ہے اور یہ اس منع کا انکار کر رہا ہے کہ اس کو یہ شریعت نہیں چلے گی, تو معاذ اللہ یہ پھر وہ کفر والی صورت بن جاتی ہے.
تو شاید یہی مقصد تھا آپ کا اس موضوع کو اختیار کرنے کا.
مقصد کا جہاں تک تعلق ہے تو بعض چیزیں تو ایسی ہیں کہ ہم شریعت مطہرہ کے جو احکامات ہیں اس کی طرف آ جائیں.
ٹھیک ہے.
نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو شرعی احکامات بیان فرمائے ہیں اور جو باطل رسمیں اس زمانے کی جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دور میں رائج تھیں ختم فرما دیا, تو اب یہ ہمارے لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ عمل یہ مشعل راہ ہے کہ باطل رسموں کو اسلامی تعلیمات کے منافی طور طریقوں کو چھوڑا جائے گا, اور جو اسلامی تعلیمات جن کی حمایت کرتی ہے, جن کے جواز اور اباحت فرماتی ہے, جواز بیان کرتی ہے, تو اس کو اپنانے میں کوئی حرج نہیں ہے, جبکہ کسی قسم کے شرعی معاملات کی خلاف ورزی نہ پائی جائے. اس طرح بعض رسمیں رواج ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں غلط فہمیاں ہیں.
ٹھیک ہے.
اب غلط فہمیاں اس اعتبار سے کہ بعض اس میں اس کو ناجائز کہنے میں اتنا غلو کر جاتے ہیں,
اور ناجائز
وہ ناجائز حرام بلکہ شرک تک کہہ دیتے ہیں کہ یہ رسم بالکل شرکیہ رسم ہے. تو اب یہ کیا ہے, حکم شریعت سے تجاوز. جب شریعت نے ایک چیز کو اگر حرام قرار دیا ہے تو اس کو حرام کے درجے تک ہی رکھا جائے گا,
شرک کہنا یہ
اس کو کفر نہیں کہہ سکتے.
ٹھیک ہے.
اس کو شرک نہیں کہہ سکتے. تو اسی طرح بعض ایسے ہیں کہ جو شریعت مطہرہ نے ایک چیز کو ناجائز قرار دیا ہے وہ اس کو کر رہے ہوتے ہیں.
ٹھیک ہے.
تو اب یہ رسم و رواج کے اس موضوع کا مقصد یہ تھا کہ ہم غلو سے بچیں.
ٹھیک ہے.
یعنی کسی حکم کو لگانے میں اتنی شدت اختیار نہ کر جائیں کہ شریعت کا حکم مطلب کم لیول کا تھا, کراہت کا تھا, ہم اس کو حرام کہتے ہیں.
ٹھیک ہے.
حرام کا تھا اس کو کفر کہتے ہیں.
ٹھیک ہے.
تو ایسا بھی نہ ہو کہ شریعت کہہ رہی ہے حرام اور وہ اس کو حلال سمجھ رہا ہے, حلال سمجھ کے کر رہا ہے, یا جو بھی معاملہ ہے. تو جیسے سجدہ تحیت کی مثال لے لیں ایک اس ٹاپک پہ, کہ سجدہ تحیت یعنی کسی کی تعظیم کے طور پہ اس کے آگے سجدہ کر لینا.
اچھا, سجدہ کر.
تو یہ شرعی اعتبار سے اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ کسی کے لیے سجدہ تعظیمی جائز نہیں ہے, حرام ہے.
ٹھیک ہے.
اب کوئی کسی کے آگے سجدے میں گر جاتا ہے تو اس کو ہم کفر نہیں کہہ سکتے.
ٹھیک
یعنی کوئی آدمی مسلمان ہے اور مسلمان کسی
معظم
دینی کے آگے یا اپنے باپ کے آگے وہ سجدے میں چلا جاتا ہے، یا بالفعل مزار ہے اور مزار کے آگے کوئی سجدے میں گر جاتا ہے،
ٹھیک ہے،
تو اس کا فعل حرام ہے، ناجائز ہے،
حکم شرع ہے.
لیکن اب اس کو یہ کہنا کہ یہ اس پیر صاحب کی عبادت کر رہا ہے،
ٹھیک ہے، یہ کہاں سے
پتہ چلا؟ یہ شرک کر رہا ہے، یہ کفر ہو گیا، اس نے سجدہ کیا تو یہ کافر مشرک. تو اب یہ حکم لگانے والا اس حکم لگانے میں غلو کر رہا ہے،
ٹھیک ہے،
کہ ایک حکم حرام تھا اس کو کفر قرار دے رہا ہے. اسی طرح بعض اپنے پیروں کے آگے سجدے میں چلے جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ پیر کی تعظیم بالکل ہم کریں گے، سجدہ کریں گے. تو اب جو سجدہ کر رہا ہے پیر کو وہ بھی غلط رسم، اور اس غلط رسم پہ حکم جو بیان شریعت نے کیا تھا حرام ہونے کا، اس حرام سے آگے بڑھ کے جو مسلمان ایسا کام کر رہا تھا اس پہ کہنا یہ کافر ہو گیا، مشرک ہو گیا، تو یہ غلط حکم لگانا بھی غلط ہے. تو جو شریعت مطہرہ نے کسی بھی رسم و رواج کے حوالے سے حکم رکھا ہے تو اسی حکم کو برقرار رکھنا چاہیے، اسی حکم کو بیان کرنا چاہیے، اس میں کمی بیشی اپنے طور پہ ہم نہیں کر سکتے.
ٹھیک ہے، ویڈیو سوال اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی سنائیے.
مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ ہمارے یہاں گاؤں کے اندر کوئی بندہ کسی سے قرضہ لیتا ہے، جب واپس کرنا ہوتا ہے تو واپس کر نہیں پاتا، تو اس کے بدلے میں اپنی بیٹی کا رشتہ دے دیتا ہے، تو اس سے وہ رقم معاف ہو جاتی ہے، تو ایسا کرنا کیسا؟ جواب ارشاد فرما دی، جزاک اللہ خیرا.
آمین. جی حضور.
دیکھیں، جس نے قرضہ لیا ہے تو قرض کی ادائیگی اس کے اوپر لازم ہے. اب یہ جو کہا جا رہا ہے کہ قرض اگر ادا نہیں کر سکتا تو اب اس کے عوض میں بیٹی کی شادی کرنی پڑ جاتی ہے، جب بیٹی کی شادی کر دے گا تو وہ قرضہ معاف ہو جائے گا. تو یہ قرض معاف کرنے کا یہ جو طریقہ کار رسم و رواج اگر کہیں ہے تو یہ طریقہ کار بالکل خلاف شرع ہے، غیر شرعی طریقہ ہے. اس طرح قرض معاف کروانا یعنی یہ جائز طریقہ کار نہیں ہے.
ٹھیک ہے،
کہ بیٹی کا نکاح یہ قرض کا عوض اور بدلہ نہیں بن سکتا. نکاح کے اندر شریعت مطہرہ نے مہر مقرر فرمایا ہے، اور یہ مہر عورت کا حق ہے، اور مہر مہر مثل سے کم نہیں مقرر کرنا چاہیے. مہر مثل سے مراد یہ کہ جو اس عورت کے خاندان کی جو بیٹیاں ہیں، جیسے اس کی پھوپھی ہو گئی، اس کے چچا تایا وغیرہ کی جو لڑکیاں ہیں، ان کا جو مہر مقرر کیا جاتا ہے، جیسے اگر 25,000 روپے مہر مقرر ہو رہا ہے تو 25 سے کم مقرر نہ کرے.
ٹھیک ہے،
50 مقرر کیا جا رہا ہے تو 50 سے کم مقرر نہ کرے.
ٹھیک ہے،
تو اس طرح اس کے مہر مثل کے آگے تفصیل ایک صورت ہے کہ مہر مثل مزید اس میں کیا آگے چیزیں کو سامنے رکھ کر مہر مثل مقرر کیا جاتا ہے. تو اب یہ ہے کہ نکاح جب کیا جا رہا ہے تو نکاح کے کا میں جو مہر ہے وہ عورت کا حق ہے. اب یہاں اس مہر کو گویا وہ قرض معاف جو مہر تھا وہ کہاں گیا؟ تو اگر وہ مہر مقرر نہیں کرتے تو مہر مقرر کرنا یہ نکاح کے واجبات میں سے ایک واجب یہ بھی ہے کہ مہر مقرر کیا جائے.
صحیح.
تو اس صورت میں اگر مہر مقرر نہیں کیا تو جو کم سے کم مہر ہے وہ ادا کرنا یہاں پر لازم ہوگا. اور کم سے کم مہر ہے 10 درہم یعنی 2 تولے 7.5 ماشے چاندی یا اس کی قیمت. یہ کم سے کم شرعی ایک مہر کی مقدار ہے. تو اگر مہر جو سوال کیا ہے اگر مہر میں مقرر نہیں کیا بس وہ قرض کی معافی ہی مہر بن گئی تھی تو یہ طریقہ درست نہیں ہے.
ٹھیک
ہے، اور اس طرح ان چیزوں کو مہر نہیں بنایا جا سکتا، مہر ادا کرنا ہوگا.
ٹھیک ہے، جزاک اللہ. جی ایک آڈیو سوال سلسلے میں شامل کرتے ہیں، سنائیے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرا نام محمد الیاس اتارے، مرکز اولیاء لاہور سے بات کر رہا ہوں. میرا مفتی صاحب کی خدمت میں سوال یہ ہے کہ یہ جو شادی بیاہ کے موقع پر جو ماموں ہوتا ہے یا چچا ہوتا ہے، اب اس پر بہت زیادہ بوجھ ڈالا جاتا ہے کہ آپ نے بھائی فریج لے کر دینی ہے، آپ نے پنکھا لے کر دینا ہے، آپ نے فلاں چیز لے کر دینی ہے. اب وہ اس کی طاقت نہیں رکھتا، گنجائش نہیں رکھتا، اب اس کو مجبور کرنا، اب اس کے بارے میں ہمارا اسلام کیا فرماتا ہے؟
یہ جو طریقہ کہ جو چچا یا ماموں جو بھی لڑکی کا جو رشتہ دار ہے تو اب اس کے اوپر یہ لازم کر دینا کہ تم نے پنکھا دینا ہے یا تم نے واشنگ مشین دینی ہے یا تم نے فریج دینا ہے، بعض اوقات بچیاں ہی مطالبہ کر دیتی ہیں اپنے چچا اور ماموں سے کہ آپ نے یہ دینا ہے.
ٹھیک ہے,
تو دیکھیں اب یہ ہے کہ اگر دینے والا اس دینے کے عمل کو بخوشی سر انجام دے رہا ہے,
ٹھیک ہے,
کہ میرے بھائی کی بیٹی ہے, سمجھو میری بیٹی کی طرح اس کو میں لے رہا ہوں, تو محرم ہے, صلہ رحمی کے طور پہ میں اس کے دل میں خوشی پیدا ہو جائے گی, اس نے پہلی مرتبہ اس خوشی کے موقع پہ ڈیمانڈ کی اور میں دینے کی طاقت بھی رکھتا ہوں, تو اس کے مطالبے سے بڑھ کر اور اچھی چیز دوں, تو یہ اس طریقے کار سے دینا تو جائز ہے بلا شبہ, اس میں حرج نہیں ہے. البتہ وہ جو سوال کی کنڈیشن ہے کہ مجبور کر دیا جاتا ہے, اب اس کو اس مجبوری کی حالت میں اب قرض لینا پڑے گا یا جو کچھ بھی ادھار لینا پڑے گا, تو کسی کو مجبور کر کے اس کی چیز لینا جائز نہیں ہے.
ٹھیک ہے,
تو حدیث مبارکہ میں اس بات کی واضح طور پہ ممانعت فرمائی گئی ہے کہ کوئی کسی سے اس کی لاٹھی بھی اس کی دل کی خوشی اور اجازت کے بغیر نہ لے.
ٹھیک ہے,
تو واشنگ مشین تو لاٹھی سے بہت بڑھ کر چیز ہے, پنکھے مہنگی چیز ہے, تو بس اوقات اے سی کا مطالبہ کر دیا جاتا ہے, بس اوقات فریج کا, اس طرح بھاری بھاری مہنگی مہنگی چیزوں کا مطالبہ کر دیا جاتا ہے. تو یاد رکھیں یہ سب کام اگر خوشی سے ہو رہے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن اگر مجبور کر کے لیے جا رہے ہیں تو اب ایسی صورت میں مجبور کرنا جائز نہیں ہوگا.
ٹھیک ہے, اور آپ نے فرمایا کہ لڑکی والوں کو یا لڑکی کو مطالبہ نہیں کرنا چاہیے
اگر وہ مجبور ہو جائے.
ہاں, ویسے یعنی دوسری جانب سے دیکھا جائے تو کیا ایک ذہن ہونا چاہیے خاندان والوں کا ایسے موقع پر؟
ٹھیک ہے, اس میں کسی کو مجبور نہ کریں, اپنی ایک آپشن دے دیں کہ بھائی وہ شادی کی بات ہو گئی ہے اور اس موقع پہ تحفے تحائف دینے کا جس کو اپنی خوشی سے جو دینا چاہے تو وہ لکھوا دیں.
ٹھیک ہے,
تو بس اوقات دکھوا دیتے ہیں کہ بھائی میں یہ دوں گا, میں یہ دوں گا, میں یہ دوں گا, تو اس طرح ایک ارینج ہو جاتا ہے, تو اس میں حرج نہیں ہے.
بڑی دلچسپ ہم نے سنی ہوئی واقعات سنے ہوئے ہیں یا رسمیں سنی ہوئی, حیرت بھی ہوتی ہے کہ اس طرح بھی دنیا کے اندر ہوتا ہے. ایک سوال پوچھا گیا کہ بعض اسلامی بہنوں کو دیکھا گیا کہ وہ آٹا گوندھنے کے بعد, کھانا پکانے کے بعد اپنے ہاتھ دوپٹے سے پونچھتی ہیں, یعنی پانی سے دھو لیتی ہوں گی اور خشک جو ہے نا اپنے دوپٹے سے ہی کر لیتی ہیں. تو آج کل جیسے اسلامی بھائی بھی مدنی چادر استعمال کرتے ہیں, تو اگر وہ بھی ایسا کرتے ہیں یا اسلامی بہنیں ایسا کرتی ہیں, کیا حکم شرعی ہے؟ یہ ٹھیک عمل ہے؟
دوپٹے سے پوچھ لینے میں شرعی ہے اعتبار سے تو کوئی خرابی نہیں ہے.
ٹھیک ہے,
کہ عام طور پر جیسے تولیہ استعمال کیا جاتا ہے, ہاتھ دھوئے تو تولیے سے اپنے ہاتھوں کو خشک کر لیا.
ٹھیک ہے,
اب کوئی اپنے پہنے ہوئے کپڑوں سے اگر جیسے چادر ہے, دوپٹہ ہے, تو ان سے اپنے ہاتھوں کو خشک کر لے تو اس میں حرج نہیں ہے. لیکن کوئی لازم یہ نہیں کہ ہاتھ تولیے سے نہیں دوپٹے سے ہی صاف کیے جائیں گے, تو یہ کوئی لازمی عمل نہیں ہے. صاف نہیں کیے جائیں, خشک نہ کیے جائیں, تب بھی کوئی حرج نہیں ہے.
ٹھیک ہے, کوئی حرج نہیں ہے. ایک سوال موضوع سے ہٹ کر ہے لیکن ضروری ہے, اس کے حوالے سے شرعی رہنمائی کی جائے کہ اسلامی بہن کوئی بھی عورت جو ہے سوشل میڈیا پر غیر محرم کو میسج, کومنٹس اور فرینڈ ریکویسٹ وغیرہ بھیج سکتی ہے, یہ چیزیں کر سکتی ہے؟
فی زمانہ یہ جو اب دوستیاں بنانے کا یہ جو طریقہ چل پڑا ہے نا, کہ فیس بک وغیرہ اور اس طرح سوشل میڈیا کا استعمال, تو یہ طریقہ فتنوں کا ایک بہت بڑا دروازہ ہے اور کئی گھر اس میں تباہ ہو چکے ہیں, اور تباہ ہونے کے بعد پھر انہیں پتہ چلتا ہے کہ اس کا سبب جو ہے نا وہ سوشل میڈیا کا, واٹس ایپ یا فیس بک, اس طرح کے دارالافتاء میں ایسے سوالات آتے ہیں. بس اوقات مرد حضرات پریشان ہوتے ہیں کہ ہماری بیوی کا کسی سے افیئر ہو چکا ہے, تو بعد میں پتہ چلتا ہے وہ ملک میں نہیں ہوتے کمانے کے لیے, کہیں اور گئے ہوئے ہوتے ہیں. ایک طریقہ یہ بھی اب چل پڑا ہے کہ کمانے کے لیے بیرون ملک جانا ہے, اپنے ملک میں نہیں کماتے وہ, تو اس کی وجہ سے یہ ہے کہ آگ گھر میں لگ جاتی ہے, یہ باہر ہوتے ہیں
معلوم نہیں ہوتا,
ان کو پتہ نہیں ہوتا پانی سر سے اوپر جا چکا ہوتا ہے. تو اس حوالے سے غور فکر کرنا چاہیے. تو اسلامی بہنوں کو امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی طرف سے, بلکہ اسلامی بھائیوں کو بھی حتی الامکان ان چیزوں سے بچیں. اب جو نہیں بچ پا رہا تو وہ اس کے نقصانات خود اچھی طرح دیکھ رہا ہے, دیکھ چکا ہوگا, تو لوگوں کو دیکھتا ہے کہ وہ عبرت کا نشانہ بنتے جا رہے ہیں, کسی نے اپنا گھر خراب کر لیا, کسی نے کچھ کر لیا, تو اس حوالے سے اسلامی بہنوں کو بالخصوص بچنا چاہیے. یہ ریکویسٹ وغیرہ کرتے رہنا فرینڈ بننے کی درست طریقہ نہیں ہے.
ٹھیک ہے,
آہستہ آہستہ شروع میں ایک اجنبیت کا سلسلہ رہے گا, حجاب رہے گا, پھر آہستہ آہستہ بھی یہ حجاب ختم ہوتا ہے, تو پھر یہ تصاویر کا لین دین اور بہت سارے معاملات پھر غلط روش پہ انسان چل پڑتا ہے.
ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, اس سے بچنا چاہیے. ایک سوال اپنے سلسلے میں مزید شامل کرتے ہیں, سنائیے.
جو مانگنے والا آتا ہے نا کوئی سال بچہ ہوتا ہے اس کے, وہ کہتے ہیں منت ہم نے مانی ہوئی ہے کہ اس کے کپڑے گھر سے نہیں پہنے, باہر سے لے کر ہی پہننے ہیں, ایک سال یا دو سال یا پانچ سال تک, مطلب شریف مسلم تھا بھی
منت مانی ہے کہ کپڑے
اپنے خرید کے نہیں پہننے, مانگنے پہننے, یہ ایک الگ رسم
ایسا ہے بہت ساری جگہوں پر اور اس طرح کرتے ہیں لوگ,
یہ بھیک مانگنے
منت مانتے ہیں,
یعنی یہ منت ماننا ہی غلط ہے.
استغفر اللہ.
اس طرح اپنے آپ
یہ والی منت,
یہ والی کہ اس نے اپنے آپ کے اوپر فقر کی منت مان لی کہ میں بھکاری رہوں گا پانچ سال چار سال ایک سال بارہ ماہ, اتنے میں لوگوں سے مانگ مانگ کے ہی کھاؤں گا, مانگ مانگ کے ہی کپڑے پہنوں گا. تو اپنے اوپر سوال کا دروازہ کھولنا, کسی کا آگے دستے سوال دراز کرنا, جبکہ وہ کما سکتا ہے, بلکہ یہ ایسا ہے کہ تو لوگوں کو کھلا سکتا ہے کما کما.
ٹھیک ہے.
تو اس آدمی کا اپنی بے دستوں پا ہو کے بیٹھ جانا اور عمل نہ کرنا یہ ناجائز ہے. اپنے لیے سوال بلا ضرورت شرعی جو سوال کے دروازے کھلتا ہے اس میں محتاجی کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں.
ٹھیک ہے.
تو اس لیے یوں سوال کرنا یہ منت ماننا غیر شرعی ہے, ناجائز ہے. اس آدمی کو چاہیے یہ منت جو شرعی ہے ہی نہیں اس کو توڑے, ختم کرے اور شریعت کی پیروی کرے اور رزق حلال کمائے, اور جو اس کے متعلقین ہیں, اس کے اولاد ہے, اس کی بیوی ہے, اس کے محتاج ماں باپ ہیں, تو ان کی کفالت کے لیے کچھ کمائے.
ٹھیک ہے.
ورنہ یہ سلسلہ یہ فقیرانہ انداز چل پڑا تو جگہ جگہ جو بھکاری ہی نظر آئیں گے, وہ شاید ایک تعداد ایسی بھی ہو جنہوں نے منت مانی بھی ہوتی ہوگی.
یہ تو دیکھا ہے, مجھے معلوم بھی ہے کہ ایسا لوگ کرتے ہیں, دیہاتوں میں میں نے یہ دیکھا اس طرح, تو یہ نہیں ہونا چاہیے.
بالکل غلط.
شرعی رہنمائی فرمائی, اور اس طرح کے لوگ جو کرتے ہوں تو ان کو یہ بات ضرور بتائی جائے. ضرور شادی کی رسم و رواج والوں کی نمائندگی کرتے ہوئے ایک سوال مزید, کیونکہ سوالات اس موضوع پر بہت ہیں. کیا نکاح کی پہلی رات یعنی شادی کی پہلی رات جو ہے وہ منہ دکھائی دینا کیا شرعاً ضروری ہے؟ کیا
دولہے کی طرف سے یا
دولہا جو ہے منہ دکھائی کے طور پر کچھ دیتا ہے,
تو دولہے کا دلہن کو شوہر کا اپنی بیوی کو منہ دکھائی کے موقع پر کچھ دینا, تو یہ جو رسم ہے تو شرعی حوالے سے اس کے ناجائز ہونے کا تو حکم نہیں ہے, جائز ہے. ایک خوشی کا موقع ہے, خوشی کے موقع پہ تحفہ دینا.
ٹھیک ہے.
تو اس حدیث مبارکہ کا اگر اطلاق کو دیکھا جائے, تہادو تحابو,
ٹھیک ہے,
کہ آپس میں ایک دوسرے کو تحفہ دیا کرو لیا کرو, اس سے محبت بڑھے گی. تو میاں بیوی کا جو رشتہ ہے یہ تو محبت کے بغیر چلتا ہی نہیں ہے, اس رشتے کا تقاضا ہی یہ ہے کہ محبت ہونی چاہیے. تو یوں اگر شوہر اپنی بیوی کو گفٹ دیتا ہے پہلی رات دیتا ہے تو شرن اس میں کوئی حرج نہیں ہے. البتہ منہ دکھائی جو دیور آ کے کر رہا ہے, اسی طرح جو شوہر کا چچا ہے وہ بھی آئے ہوئے, اس کا ماموں ہے وہ بھی آئے ہوئے, تو اس طرح کئی غیر محرم بھی آ کے منہ دکھائی کر رہے ہوتے ہیں اور اپنے اپنے طور پہ گفٹ دے رہے ہوتے ہیں, تو یہ منہ دکھائیاں غیر محرموں کے حوالے سے یہ جائز
نہیں ہے. یہ بتائیے کہ شوہر اگر نہیں دیتا, دینا جائز ہے شرعی طور پر کوئی حکم ہے, نہیں دیتا یا کوئی سستی چیز دے دیتا ہے, اس پر اس کو ملامت کرنا یا اس کو نوٹ کرنا اور پھر آئندہ اس کے حوالے سے معاملہ سر انجام دینا, یہ کیا شریعت اس کی اجازت دیتی ہے؟
شوہر اگر بالکل گفٹ نہیں دیتا,
کچھ بھی نہیں, بھلے کتنا ہی امیر ہے,
بھلے کتنا امیر ہے,
ٹھیک ہے,
تو اس پر وہ کوئی گناہگار نہیں ہوتا.
اچھا.
اس زیادہ سے زیادہ
یہ شادی ایک پورا کام ہے, اس کے بعد منہ دکھائی کے طور پر کچھ خریدنا, سونے کی چیز, یہ بھی ایک باقاعدہ ایک کام سمجھا جاتا ہے اور اس کے لیے بھی پریشان دیکھا گیا لوگوں کو.
شوہر
یہ بڑی مشکل سے ایک تو شادی کی چیزیں پوری ہوئی ہیں, اس کے لیے بھی کوئی بندوبست کرنا ہے,
تو اس میں
یہ اتنا اہم سمجھ لیا گیا ہے. تو
اب یہ ہے جائز کام ہے, اچھی نیتوں کے ساتھ کیا جائے تو ثواب کا کام بھی ہو جائے گا, جیسے کہ اس حدیث پہ عمل کرتے ہوئے کوئی کر رہا ہے تو ثواب پائے گا.
ٹھیک ہے.
تو اب یہ ہے کہ اگر کوئی نہیں کر پاتا, اس کے پاس اسباب نہیں ہیں یا اسباب ہیں نہیں دیتا, تو ایسی صورت میں ہم اس کو یہ تو نہیں کہیں گے اس نے کسی شرعی حکم کا خلاف کیا, تو وہ گناہگار بھی نہیں ہے. تو جب شریعت کسی چیز کو لازم نہ کرے اور وہ آدمی وہ کام نہیں کر رہا تو اس کو کسی قسم کی ملامت نہیں کر سکتے, حتیٰ کہ جیسے نفل نماز میں کوئی نہیں پڑھتا تو اس کو ملامت نہیں کر سکتے.
تو
یہ تو منہ دکھائیے, رسم دنیا تھی اچھی نیتوں کے ساتھ, ثواب کی نیت یہاں
پہ بڑی اچھی نیت, حدیث پاک پر عمل کی نیت ہو کہ تحفہ دینے سے محبت بڑھتی, حدیث پاک پر عمل کی نیت کر لی جائے تو یہ رسم بھی ایک ثواب
کی صورت بن سکتی ہے. لیکن اگر کوئی نہیں کرتا تو اس پہ اس کو ملامت کرنا, کنجوس کہنا یا ایکس وائی زیڈ آگے معاشرے میں جو جو اس شوہر کو کہا جائے گا, اب یہ بیوی جا کے اپنے میکے میں بتائے گی کہ کس آدمی سے نکاح کر دیا, اس نے تو کچھ بھی نہیں دیا, تو اس طرح بیوی کا جا کے اپنے میکے میں شوہر کے حوالے سے غیبتیں کرنا, یہ بہت ساری چیزیں وہ ہیں کہ جو رشتے میں دراڑیں پیدا کر
سکتی ہیں.
تو اگر شوہر نہیں دے پا رہا تو اس سے مطالبہ نہ کرے,
مطالبہ نہ کیا جائے. اس کو یاد بھی نہ دلایا جائے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائی, ہمارے سلسلے کا وقت اختتام کی طرف ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
گزارے کیسے زندگی, آؤ علماء سے پوچھ لیں.